بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مرا عنوان گزشتہ ہفتے چل رہا تھا عورتوں کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے اس کا بیان، باب الوصیت بالنساء. عنوان تو عام ہے کہ عورتیں اور جو بڑا مقصد ہے اس باب کا وہ بیویوں کے حقوق اور ان پر ان کی جو ذمہ داریاں شوہروں پر ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے ہم نے اس سلسلے میں دو آیتیں جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا. آگے روایتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس باب میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں بیان فرمائی ہیں. ان حدیثوں کو پڑھنے سے پہلے، روایات پر جانے سے پہلے، اس سلسلے میں جو قرآن و حدیث میں جو خلاصہ ہمیں ملتا ہے بعض حقوق کا جو مردوں کے ذمے ہیں عورتوں کے لیے، یعنی بیویوں کے حقوق جو شوہروں کے ذمے ہیں ان کے متعلق میں مختصر تذکرہ کر دیتا ہوں، آگے پھر روایتوں سے اس کی مزید تائید ہو جائے گی اور اس کے اصل دلائل ہمارے سامنے آ جائیں گے. ایک ذمہ داری تو مردوں کی جو باب ہی میں بیان کر دی گئی ہے وہ ہے اچھا سلوک کرنا اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. دوسری ذمہ داری جو مردوں پر اور شوہروں پر ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب مرد ان پر خرچ کرے، چونکہ خرچے کی ذمہ داری مرد پر ہے، جس میں بنیادی طور پر 3 چیزیں آ جاتی ہیں، کھلانے پلانے کا جو خرچ ہے وہ، رہنے کا خرچ اور لباس کا خرچ. اب اس میں ہمارے عرف میں اور ہمارے لحاظ سے جو بڑی مقداریں ہوتی ہیں وہ چاہے اس حد تک شریعت نے فرض اور واجب قرار نہیں دیا، لیکن بہرحال یہ 3 چیزوں کی ذمہ داری، تفصیلات کتب فقہ میں آتی ہیں، لیکن یہ 3 چیزوں کی ذمہ داری مرد پر ہیں. اس خرچ کی ذمہ داری کے ساتھ، چاہے وہ گھر کا ہو، کھانے پینے کا ہو، لباس کا ہو، جو بنیادی ضرورتیں ہیں، اس خرچ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرد جو خرچ کرتا ہے بیوی پر ہو، بچوں پر ہو، اہل و عیال پر، جن پر بھی ہو، خاندان کے افراد پر ہو، یہ سب کا سب ثواب کا کام ہے اور صدقہ ہے. یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ہم پڑھ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، لیکن ذہنوں کے اندر نہیں جاتا، دماغ دل میں اترتا نہیں. کان میں تو چلا جاتا ہے، دل میں نہیں اترتا. باہر انسان صدقے میں، کوئی ضرورت مند ہو اس پر خرچ کرنے میں، تو کبھی کبھی سخاوت کا اظہار کر دیتا ہے، کبھی کبھی جن میں بخل زیادہ نہ ہو، لیکن گھر میں جب خرچ کرے گا تو یہ سوچ کر کرے گا کہ اچھا یہ تو اتنے پیسے چلے گئے، اس مہینے اتنی بچت کم ہو گئی، اس مہینے اتنا خرچہ زیادہ ہو گیا. جب خرچ ضرورت میں کیا تھا، اہل و عیال کی ضرورت کے لیے کیا تھا، تو احادیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ صدقہ ہے اور یہ ثواب کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی آ کر سوال کرتا تھا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال خرچ کرنے کا ہے، کہاں خرچ کروں، تو آپ فرماتے تھے کہ پہلے تو اپنی ضرورت دیکھو، اس کے بعد اپنے گھر والوں کی ضرورت، جو قریبی تعلق والے ہیں پہلے ان کی ضروریات کو دیکھو، پھر باہر جاؤ. تو بہرحال یہ بھی ایک اہم چیز ہے. کبھی کوئی موقع آ جاتا ہے خرچ کرنے کا، کوئی ضرورت پیش آ جاتی ہے، وہاں پر انسان اپنے مال کو بچا بچا کر رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے پتہ نہ چل جائے میرے بیوی بچوں کو کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، چھپا چھپا کر رکھنا تاکہ کسی طریقے سے وہ مانگ نہ لیں۔ تو بہرحال یہ بعضوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، بعضوں میں کم بعضوں میں زیادہ۔ یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں اسراف سے تو بچنا ہے، فضول سے بچنا ہے، لیکن کسی کو پریشان بھی نہیں کرنا، اور جو خرچ کیا جائے ان کی ضروریات میں اس کو صدقہ سمجھ کر اور ثواب کا کام سمجھ کر خرچ کرنا ہے، فضول اور اسراف سمجھ کر نہیں کرنا ہے۔ بہت سی چیزوں میں ہم نیت حاضر نہ کرنے کی وجہ سے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک اور مرد پر جو ذمہ داری آتی ہے، مرد کے ذمے ہے اہل و عیال کی تربیت وغیرہ کا خیال رکھنا، لیکن ساتھ ساتھ مارنا اور زبان سے برا بھلا کہنا منع ہے۔ مارنا اور زبان سے برا کہنا یہ بھی منع ہے۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بہت سے حضرات ان کے نام سے واقف بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا اصلاحی کام لیا۔ ہمارے حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ایک تو انتقال کر چکے رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، اور دوسرے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم میں موجود ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ، اللہ تعالیٰ صحت عافیت کے ساتھ ان کے سائے کو تادیر ہم پر قائم فرمائے اور امت کو ان سے مستفید فرمائے۔ بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے امت کے لیے ان کے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ ان کے حالات عجیب ہیں کہ وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر میں اپنے کام خود ہی کرنے کے عادی تھے۔ جیسے بہت سے مردوں میں ہوتا ہے گھر کے کام کچھ بھی نہیں کریں گے، وہ گھر کے اپنے کام خود ہی کرنے کے عادی تھے، یہاں تک کہ کبھی ان کا یہ مزاج بھی نہیں تھا کہ پانی مانگتے۔ گھر والوں نے محسوس کیا کہ ہاں پانی کی ضرورت ہے، دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو خود ہی اٹھ کے لے لیں گے۔ مانگنا، کسی سے کام لینا اور کروانا مزاج ہی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ ہمارے ازدواجی تعلق اور شادی کو 53 سال ہو گئے، نکاح کو 53 سال ہو گئے، 53۔ فرمایا کہ اتنے عرصے میں کبھی اپنی گھر والی کے ساتھ میں نے لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کی، لہجہ بدل کے بھی بات نہیں کی، حالانکہ اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، لیکن مارنا، برا بھلا کہنا، ڈانٹنا تو دور کی بات، لہجہ بدل کر بھی بات نہیں کی۔ جیسے شروع میں بات کرتے تھے اب بات کرتے ہیں، ہمیشہ اسی طرح بات کرتا ہوں۔ بعضوں میں اللہ تعالیٰ بڑے عجیب عجیب کمالات رکھتے ہیں، تو یہ بھی مردوں پر ایک ذمہ داری ہے۔ آگے روایتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ کی زندگی کیسی تھی، چونکہ ایک پیغمبر سید المرسلین، باہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حال تھا وہ صحابہ دیکھتے تھے، گھر میں کیسے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھر میں ایسی طرح جیسے عام مرد گھروں میں ہوتے ہیں، جیسے عام مردوں کی زندگی گھر میں ہوتی ہے آپ کی گھریلو زندگی اسی طرح تھی۔ کان بشر من البشر، عام مردوں کی طرح ایک مرد تھے، مقام جتنا بھی اونچا تھا اس بلند مقام پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو تو بالکل وہ اسی طرح رکھتے تھے جیسے عام انسانوں کی طرح ہوں، اور بالکل عام زندگی گزارا کرتے تھے۔ گھر کے کام اپنے خود کر لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکالنا ہے وہ خود نکال لیتے تھے، کپڑوں میں اگر کوئی کیڑا وغیرہ جو لگ گئی تو اس کو دیکھ لیا، خود اپنے کام خود کر لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ फिर एक और बात यह है जिसका यहाँ भी रिवायतों में ज़िक्र मिलेगा और बाज़ रिवायतों में मज़ीद उसकी तफसील आती है कि मिजाज का फ़र्क तो अल्लाह ताला ने रखा है मर्द औरत में, मिजाज का फ़र्क है। ऐसा नहीं है कि मर्द जैसा चाहे औरत उसी तरह करेगी, ऐसा भी नहीं है कि औरत जिस तरह चाहे मर्द उस तरह करेगा, मिजाज का फ़र्क है। तो मर्द की यह भी जिम्मेदारी है कि औरत के मिजाज को समझे, दोनों में जो मिजाज का फ़र्क है उसको समझे। अगर उससे छोटी बहुत जो गलतियां, थोड़ी बहुत गलतियां जो हो जाती हैं उनको नज़रअंदाज करे और छोटी बातों को छोटा ही रहने दे। बाज़ों की आदत होती है छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बना लिया, बाज़ों की आदत होती है कि अच्छा उनकी बातों को उस तरह समझा जैसे एक आम मर्द की बात हो। नहीं, फ़र्क है, उसका मिजाज अलग है, मर्दों का मिजाज अलग है। उसके लिहाज से एक चीज़ अहम होगी, इसके लिहाज से नहीं होगी। इसने एक चीज़ को छोटा समझा है, मर्द उसको बड़ा समझ रहा है। ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाए, गलतियाँ हों माफ़ किया जाए, हुस्न अखलाक का मामला किया जाए, यह भी मर्द के मर्द होने की एक अलामत है। वरना उसके अगर वो भी उसी तरह मामला करने लग जाए तो वो मर्द होने के काबिल नहीं, वो तो औरतों की जमात में शामिल हो गया। शक्ल व सूरत में ये शख्स मर्द है लेकिन तबीयत के लिहाज से वो औरत है। दोनों में फ़र्क अल्लाह ताला ने रखा है, तो मर्द को अपनी जगह के लिहाज से इन चीज़ों का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। और ये जब मर्द की तरफ से इस तरह के मामलात होते हैं तो फिर औरतों पर उसका असर भी उसी के मुआफिक होता है। उसकी भी मिसालें हदीस में मिलती हैं। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हुस्न माशरत यहाँ तक सिखाया कि अपने हाथ से खाना खिलाना बीवी को, यह भी सवाब का काम है। हत्ता लुक्मत तरफ़ुहा इला फी इमरातिक, ये भी मर्द को सिखाया है और अहादीस में इसकी भी तालीम दी गई है। इसी तरह मर्द पर यह भी ज़िम्मेदारी है, औरतों की ज़िम्मेदारियों को भी बयान नहीं करा, मर्दों की ज़िम्मेदारी चूँकि अनवान इसी का है, तो मर्द पर यह भी ज़िम्मेदारी है कि अपना ज़ाहिरी हुलिया, सफाई, इन चीज़ों का भी अहतमाम करें। जहाँ पर अहादीस में आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाते थे तो पहला काम क्या फ़रमाते थे, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इज़ा दख़ल बैतहु, इब्तिदा किससे होती थी, इस मिसवाक फरमाते थे। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि इन्नी लाउहिब्बु अन तज़य्यन लिल्मरअ, मुझे भी यह बात पसंद है कि मैं औरत के लिए अपने आप को अच्छा रखूं, मुज़य्यन यानी गोया कि अच्छा लिबास, साफ़ सुथरा। जिस तरह ये मुझे पसंद है कि मेरी बीवी मेरे लिए मुज़य्यन हो और अच्छी बने, तो मैं मुझे वो भी तो चाहती है कि मैं उसके लिए अच्छा बनूँ, तो मैं उसको पसंद करता हूँ, ये एक अच्छी चीज़ है। इसलिए कि कुरान से इस्तिदलाल फरमाते थे वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ, कि जिस तरह उन पर ज़िम्मेदारी है उनके लिए भी तो वो हकूक़ हैं। उनके ज़िम्मे कुछ हकूक़ हैं औरतों के, उन हकूक़ में क्या है कि वो अपने आप को मुज़य्यन करें, पाक अच्छा रखें, साफ़ रखें, तो उनके वो हकूक़ हैं, तो उनके ज़िम्मे जिस तरह वो हकूक़ हैं उनके लिए भी तो ये हक़ है, शोहर को भी इसका एहतमाम करना चाहिए। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज ये भी था कि अज़वाज मुतहरात के साथ बैठते थे, बातें करते थे। यह भी एक अहम ज़िम्मेदारी है कि मर्द कुछ वक्त दे ताकि घर में बैठे, इत्मीनान से बैठे और बैठकर बात करे। कुछ वाक़यात का कोई ज़िक्र कर लिया, कोई बात कर ली, कभी कुछ दीनी किताब है उसकी तालीम भी कर ली, वो भी उसका हिस्सा है। बहरहाल बात, साथ बैठना, साथ बैठकर खाना जो होता है वो भी उसका एक हिस्सा है, और कुछ सुकून से बैठकर कुछ बातें कर लेना, दीनी बातें कर लेना, कोई फ़ायदे की बातें कर लेना, ये भी एक ज़िम्मेदारियों में से, मर्द की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है। और अहादीस से इसका भी सबूत मिलता है। हम लोगों में बड़ी मुश्किलात जो पेश आती हैं उसकी एक वजह आपस के जोड़ का न होना, साथ बैठना नहीं, और बैठना होता भी है तो पहले अब तक ये होता था कि साथ बैठे हैं, तो बैठे कब हैं, जब मूवी देख रहे हैं, तो दोनों वहाँ पर मूवी में मुब्तला है, गुनाह के काम में, वहाँ कहाँ बरकत होगी। और अब होता यह कि अच्छा उससे निकले हैं तो कुछ दीनदारी आने लगी, और उससे निकले तो साथ बैठे हैं लेकिन दोनों अपने अपने फ़ोन पर बैठे हुए हैं, और बच्चे बैठे होंगे तो वो भी अपने अपने फ़ोन पर बैठे होंगे। ज़िंदगी तबाह, ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, ख़ानदान तबाह हो रहे हैं, ये इसकी बेबरकती की वजह से, इस काम की वजह से। बहरहाल तो ये कुछ हुकूक मर्दों के ज़िम्मे भी आते हैं, आगे औरतों के ज़िम्मे जो हुकूक हैं, आगे जो अनवान आएगा औरतों का उसके मुतालिक, जहाँ शोहरों के हुकूक की बात आएगी तो वहाँ पर इंशाल्लाह उस पर भी बात कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अहादीस पढ़ लेते हैं। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا فاستوصوا بالنساء متفق عليه وفي رواية في الصحيحين المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج يا عوج وفي رواية لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها قوله عوج هو بفتح العين والواو। इमाम नवावी ने यहाँ पर लफ्ज़ अवज के बारे में फ़रमाया कि ऐन और वाव के फतह के साथ है। इमाम नवावी ने तो यही लिखा है, लेकिन बहुत से अहले लुगत ने और मुहक्किकीन ने फ़रमाया कि यह ऐन के कसरा के साथ अवज ज़्यादा सही है। अच्छा, रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्तौसु बिन्निसाए खैरन, औरतों के बारे में अच्छा सलूक करने की वसीयत मेरी जानिब से कबूल करो। गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ, ताकीद करता हूँ, ताकीदी नसीहत करता हूँ कि औरतों के साथ अच्छा सलूक करना, उस नसीहत को कबूल कर लो। यह है इस्तौसु। नसीहत का लफ्ज़ तो सबने सुना है, और जब कोई ताकीद के साथ नसीहत की जाती है तो उसको वसीयत भी कह देते हैं। ताकीदी कोई नसीहत होती है तो उसको वसीयत कह दिया जाता है। यहाँ पर वही मुराद है, इस्तौसु बिन्निसाए खैरन, के लोगों औरतों के बारे में अच्छे सुलूक करने की मेरी ताकीदी नसीहत है, तुम उसको कबूल करो। आगे फरमाया فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, औरत पसली से पैदा की गई है। इसके दो माना बयान किए गए हैं, मैं दोनों बता देता हूँ। एक तो ये कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया मिट्टी से, उनमें रूह डाली, वो अकेले थे, तो कुरान में भी आता है वजाला वखलक मिन्हा ज़ौजहा وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, उनसे आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी को बनाया। और भी कुरान करीम की आयतें हैं, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, तुम्हारे लिए तुम्हारे ही अंदर से बीवियाँ बनाई। लो एक तर्जुमा, وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, कुरान करीम में इस तरह की आयतें आती हैं। इन आयतों का मफहूम एक तो यह बयान किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम ही के एक हिस्से से, आदम अलैहिस्सलाम ही के एक हिस्से से हज़रत हव्वा को पैदा किया गया। कैसे? अल्लाह ताला मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम को बना सकते हैं, तो उनके एक हिस्से से हज़रत हव्वा को बना सकते हैं, अल्लाह की कुदरत। और अहादीस से मालूम होता है कि हज़रत हव्वा को पैदा किया गया, औरत को पैदा किया गया पसली से। इन दोनों बातों को जोड़कर बहुत से हजरत ये फरमाते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा की गई हैं। اس لیے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کیا گیا, اور حدیث سے آتا ہے کہ پسلی سے, اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی پسلی سے. بہرحال بہت سے مفسرین اور محدثین نے یہ رائے اختیار کی ہے. ایک رائے یہاں پر یہ بھی ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا, یہ تو ثابت ہے. حضرت حوا کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام سے, اس کا مطلب جب قرآن میں بیان کیا جاتا ہے کہ خلق منہا زوجہا, تو ایک تو اس کے ظاہری معنی ہے کہ آدم علیہ السلام ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا, اور دوسرے معنی ہو سکتے ہیں مجازی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی طرح انہی کی قسم کی ایک بیوی حضرت حوا کو بنایا. اور بھی جتنی آیتیں قرآن کریم میں ہیں, خلق لکم من انفسکم ازواجا, تمہارے اندر سے بنائیں تمہاری طرح کی بیویاں بنائیں, تمہارے جنس کی بیویاں بنائیں, تو یہ بھی ایک رائے ہے. جب حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام کو, عورت کو, جب مرد کے اندر سے نہیں بنایا گیا, اس کی طرح بنایا گیا ہے, تو پھر پسلی سے بنانا یہ بھی تمثیل ہے, یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے. گویا اب ہم باقی تفصیلات کو اگر ہم چھوڑ دیں تو یہاں حدیث کے اب دو معنی ہوں گے. ایک معنی یہ ہوں گے کہ عورت کو واقعتاً آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی, حضرت حوا علیہ السلام کو واقعتاً حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی والے حصے سے بنایا گیا, ایک معنی. اور دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ ان المرأۃ ایسے کہ خلقت من ضلع, ضلع آدم نہیں ہے, تو دوسرے معنی یہ ہوں گے کہ عورت کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ پسلی سے بنایا گیا ہے, یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے, بلکہ یہاں تشبیہ اور تمثیل مقصود ہے, تشبیہ اور تمثیل مقصود ہے. اسی لیے میں نے آگے والی روایت بھی پڑھ لی, اس لیے کہ آگے والی حدیث میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ فی روایت فی الصحیحین, المرأۃ کالضلع, پسلی کی طرح ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقتاً عورت کو پسلی سے بنایا گیا ہو یا تمثیل اور مجاز مراد ہو, دونوں صورتوں میں ہمیں سبق کیا دیا گیا ہے وہ دیکھنا ہے. چاہے حدیث کے ہم معنی یہ لیں کہ عورت کو پسلی سے بنایا گیا, یا ہم حدیث کے معنی یہ لیں کہ عورت ایسے ہے جیسے گویا کہ اس کو پسلی سے بنایا گیا ہو, دونوں صورتوں میں ہمیں جو سبق دیا گیا ہے, دو چیزیں یاد رکھنی ہیں خاص طور پر. ایک تو یہ کہ جیسے ہی اس قسم کے الفاظ جب ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں, عورتیں بھی مرد بھی, تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کے ایک نقص کو بیان کیا گیا ہے, ایک عیب کو بیان کیا گیا ہے کہ عورت کیا ہے, وہ تو پسلی سے بنائی گئی ہے, کوئی کامل تھوڑی ہے, یہ کوئی کامل نہیں ہے, تو پسلی سے بنائی گئی ہے, ٹیڑھی ہے, ٹیڑھی رہے گی, یہ ایک عیب کے انداز میں اس کو سمجھا جاتا ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر عورتوں کی کوئی کمی, عورتوں کا نقص اور عیب بیان کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ عورتوں کی فطرت کو بیان کرنا مقصد ہے کہ ان کا مزاج, عورت کے مزاج جو ہے مرد کے مزاج سے مختلف ہوتا ہے. حالانکہ اگر مرد کی زندگی کو دیکھا جائے تو عام طور پر یہی ہے, اور تقریباً یہ کہہ لیں کہ یہ قاعدہ کلیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر, الا ماشاء اللہ بعضوں کے حالات مختلف ہوتی ہے, مرد کی زندگی عورت کے بغیر ناقص سمجھی جاتی ہے. گھر کا نظام نہیں چلتا, بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عورتیں سنبھال لیتی ہیں جو مرد نہیں سنبھال سکتا. بچوں کی تعلیم ہے, بچوں کی تربیت ہے, بچوں کی ابتدائی, ان کے صبر, ان کے ساتھ صبر و حلم, ان کی تکلیفوں کو برداشت کرنا. ہاں بعض عورتوں میں غصہ زیادہ ہوتا ہے, وہ اس کو نہیں برداشت کرتی, مرد کر لیتے ہیں, یہ عموم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں. عموم کے اعتبار سے عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک کمال رکھا ہے, اور اسلامی نظام جو ہے, بلکہ فطری نظام جو ہے, وہ یہی ہے, شروع دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایک فطری اور اسلامی نظام دونوں کہ عورت گھریلو نظام کو سنبھالے گی، مرد باہر کے نظام کو سنبھالے گا۔ جب تک یہ نظام قائم رہتا ہے اس وقت تک تو نظام صحیح چلتا رہتا ہے، جب دونوں باہر نکل جاتے ہیں تو پھر مشکلات پیش آتی ہیں، اور وہ تو سب کا تجربہ ہوگا کہ اس میں مشکلات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یا تو دونوں برداشت کریں، اسے کہ دونوں باہر جا رہے ہیں تو اب دونوں برداشت کریں کہ مشکلات پیش آئیں گی۔ بچوں کو کہاں رکھا جائے گا؟ تو بچوں کو بچوں کی جگہوں پر جہاں پر بچے سنبھالے جاتے ہیں، وہاں پر ان کو نہ تو تعلیم و تربیت وہ ملے گی، نہ ان کو ماں والی محبت ملے گی، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ایج ہوم میں لے جاؤ، تو بچے ہیں تو وہاں بھیج دو اور بوڑھے ہیں تو وہاں بھیج دو۔ لیکن ہمارا گھر کا نظام ایسا ہوگا کہ مرد بھی کام کرے گا، عورت بھی کام کرے گی، مجبوری میں کوئی کرتا ہے مجبوری ہے، لیکن عام نظام یعنی وہی میں نے بتایا کہ مجبوری میں انسان تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک نظام جو ہے وہ اصل فطری اور اصل کے مطابق یہ نظام نہیں ہونا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ گھریلو نظام عورتیں اس کو اچھی طرح سنبھالیں، اس لیے کہ ان کی مہارت، ان اس سلسلے میں مہارت عورتوں کو حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بھی جہاں گھر کا ذکر ملتا ہے تو عورت کی طرف اس کی نسبت کی گئی، حتیٰ کہ عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں وراودت التی ہو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ، وراودت التی ہو فی بیتی ہا، گھر کا مالک مرد ہوتا ہے لیکن گھر کی نسبت عورت کی طرف کی جاتی ہے، اہل البیت عورتیں مراد ہوتی ہیں، چاہے مالک مرد ہو عورت کو کہا جاتا ہے، یہ گھر کی مالکہ تو وہ ہے، اس لیے کہ گھر کا نظام تو وہ چلاتی ہے۔ لیکن اگر وہ بھی باہر جا رہی ہے تو پھر گھر کا نظام وہ پورا بگڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں عورت کی ایک فطرت کو بیان کرنا مقصد ہے، مزاج کو بیان کرنا مقصد ہے، کوئی عیب اور برائی مقصود نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں مرد کو یہ سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو برداشت کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری سوچ ایسی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھی سوچ ہے، تو پھر عورت کی سوچ اگر مختلف ہے اس کی سوچ کو نہیں بدل سکتے۔ اگر مرد چاہتا ہے کہ عورت کی، میری بیوی کی سوچ، میرا اس کا مزاج میری طرح ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو اگر تم نے یہ کوشش کی کہ تمہاری طرح ہو جائے، ہو اور زبردستی کر کے کرنے کی کوشش کرو گے، طلاق ہو جائے گی، معاملہ نہیں بدلے گا۔ اس لیے مزاج کے فرق کے ساتھ جوڑ رکھنا سیکھو۔ تو بہرحال یہاں عورت کی کی طبیعت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے مزاج کو بیان کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ فرق ہے، اور مقصد یہاں پر کوئی اس کی برائی نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، دیکھو عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور دیکھو پسلی میں بھی اس کے اوپر والا حصہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ تو اب گویا یہ سمجھایا گیا کہ پسلی کو کوئی سیدھا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں وہ تو ٹیڑھی ہے۔ پسلی کو سیدھا کرنا چاہے تو کیا ہوگا، زور سے سیدھا کرنے جائے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح عورت کو بہت زیادہ اپنے موافق کرنے جائے گا کہ بس ایسا ہی ہو جائے، ایسا ہی ہو جائے، تو وہ کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے معاملہ، یعنی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں عورتوں کی مرد برداشت کرتا ہے، کچھ چیزیں مردوں کی عورتیں برداشت کرتی ہیں، اسی طرح آپس میں جوڑ کے ساتھ مزاج چلتا ہے اور معاملہ چلتا رہتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ، فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اسی طرح عورت کو اگر بالکل سیدھا کرنا چاہو گے، سیدھے سے مراد اپنے موافق، اپنے موافق کرنا چاہو گے تو معاملہ ٹوٹ جائے گا، یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی۔ عورت کی خوبی یہی ہے کہ وہ اسی طرح ہے، اگر عورت اسی طرح مرد کے مزاج کی طرح بن جائے، عورت کا مزاج اسی طرح جیسے مرد کا ہے اسی طرح ہو جائے، تو جوڑ مشکل ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال سے شاید ہم سمجھ سکیں۔ जिनके घर में बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बच्चे अगर बड़ों की तरह हो जाएं, कोई बच्चा हो वो बच्चे की तरह नहीं रहता, बहुत बड़े की तरह रहता है, तो बच्चे की वो खूबी नहीं रही। बच्चे की खूबी है कि वो बच्चे की तरह रहे, वो उसकी खूबी है। बच्चे जब बात करते हैं उनके बात करने का अंदाज़ ज़रा मुख्तलिफ होता है, तो बच्चों वाला मिजाज वो अच्छा भी लगता है। जब वो बड़े होने लगते हैं तो अच्छा, वालिदैन भी कहते हैं अच्छा वो, अच्छा ये बड़ा हो रहा है, वो पहले ज़्यादा अच्छा लगता था जब उस तरह बोलता था। हमारे बुज़ुर्गों में एक बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाही अलैह। बड़ा अजीब मिजाज था, बहुत नाजुक मिजाज थे, लेकिन बर्दाश्त भी बहुत फरमाते थे। लेकिन लोग जानते थे, करीब के लोग हैं वो जानते थे कि अच्छा मिजाज में बहुत नज़ाकत है, और ऐसा नहीं था कि इस तरह बनते हैं, वो थे ही ऐसे, उनके मिजाज ऐसा था, तबीयत ऐसी थी। एक शख्स ने उनकी दावत करने का इरादा किया, तो दावत देने से पहले अपने घर में जो बच्चे थे उनको अच्छी तरह समझाया कि देखो बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो आने वाले हैं, देखो जब वो आएंगे तो इस तरह अदब के साथ मामला करना, अदब से बैठ जाना, ये करना, वो पूरा सिखाया उनको, बच्चों को सिखाया, अदब सिखाया, अदब सिखाया, दावत दी, दावत पे वो आए, बच्चे आए, बच्चे ने बच्चों ने आकर सलाम किया, आकर बैठ गए, इत्मीनान से अदब के साथ बैठ गए। थोड़ी देर तो बैठे रहे, हज़रत मिर्ज़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वही उनकी तबीयत पे होता है, कोई चीज़ खिलाफ़ तबा पेश आती थी तो सर में दर्द हो जाता था। अब ये वो अख्तियारी चीज़ तो होती नहीं, गैर इख्तियारी है, सर में दर्द हो जाता था, सर में दर्द हो गया। अब उन्होंने पूछा अब क्या हुआ हज़रत, यानी मतलब ये है कि मैं तो इतने अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल कोई चीज़ गलत ना हो जाए, इतना सही करने के लिए बच्चों को भी ये तालीम दी, तरबियत दी, क्या हो गया? कहा कि ये बच्चे हैं, ये बड़े हैं, ये बच्चे बड़ों की तरह इस तरह बैठ गए बाअदब होकर, इनको तो खेलना चाहिए, भागना चाहिए। उसको देखकर भी उनकी तबीयत पे असर हुआ। मकसद ये बताना था कि ये बच्चे बच्चे ही अच्छे लगते हैं, बच्चे बड़े बन जाएं तो वो उसकी रौनक ख़त्म हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने इसी तरह मर्द को एक मिजाज दिया है, वो उस मिजाज पे सही है, वो औरतों वाले मिजाज पे नहीं अच्छा लगेगा। औरत को एक मिजाज दिया है, वो उसी तरह सही है, वो मर्दों वाले मिजाज पे नहीं अच्छी लगेगी। इसी से जोड़ बैठता है, इसी से कमाल पैदा होता है। मर्द में अल्लाह ताला ने अलग मिजाज रखा, अलग खूबी रखी, और औरत में अल्लाह ताला ने अलग मिजाज, अलग खूबी रखी है। तो कभी कभी अंदाज ऐसा होता है जिसको हम समझते हैं कि ये कोई बुराई बयान की जा रही है जैसे यहाँ पर, लेकिन मकसद बुराई नहीं है, मकसद उसकी एक फितरी बात को बयान करना है। कुरान करीम में इसकी एक मिसाल हम समझ सकते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, खुलिक अल इंसान मिन अजल, इंसान पैदा किया गया जल्दबाजी से। क्या इसका मतलब यह है कि जल्दबाजी कोई चीज़ है जिससे इंसान को बनाया गया? नहीं, उसके मिजाज में जल्दबाजी रखी गई है। तो यहाँ पर भी मकसद ये है कि औरत को अल्लाह ताला ने मर्द के मिजाज से मुख्तलिफ बनाया है, और उसको कभी कभी ये भी हो सकता है कि बाज़ उसको बुरा समझें और उसको गलत समझें, लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि ये मर्द का मिजाज औरत का मिजाज जब दोनों जुड़ते हैं तो ये कामिल ज़िंदगी बनती है। कामिल ज़िंदगी, कामिल ख़ानदान उसी से बनता है जब ये दोनों साथ जुड़ कर रहते हैं। मर्द मर्द आपस में रहेंगे वो जोड़ नहीं होगा, औरतें आपस में रहेंगी वो जोड़ नहीं होगा, ये दोनों मिलकर एक कामिल ख़ानदान बन सकता है। इसलिए अगर कोई चीज़ औरतों से खिलाफ मिजाज पेश आती है तो उनको बर्दाश्त करना चाहिए। मर्दों की तरफ से औरतों के लिए भी यही मामला होगा कि जो चीज़ खिलाफ मिजाज पेश आती है बर्दाश्त करें, इसलिए कि इनका मिजाज अलग है, उनका मिजाज अलग है, तो हदीस ने बता दिया। इससे बाशुर्राह ने यह भी बताया कि देखो जिस तरह अहादीस में ये सिखाया गया है कि मर्द औरत को उसके मिजाज के फ़र्क के बावजूद और अपने लिहाज से उसकी गलतियों के बावजूद, दीनी गलतियां नहीं, मिजाज की गलतियों के बावजूद और अपनी तबीयत के मुआफिक न होने के बावजूद बर्दाश्त करने का हुक्म दिया गया है, तो इसी तरह ये तो घर की बात है, اسی طرح ایک عام شریعت کا اصول سمجھا جائے کہ جہاں پر کوئی دینی کام ہو رہا ہے، حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری مدظ اللہ نے بیان فرمائی، کہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جہاں پر کوئی دینی کام ہو رہا ہو، اب ہم جا کر یہ کہ نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ہمارے موافق اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، زیادہ اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو کام ہی بند ہو جائے گا. جیسا چلنا ہے چل رہا ہے، چلنے دو. اگر ٹھیک کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ، جتنی کوشش ہو سکتی ہے انسان کر لے، یہ نہ ہو کہ یا بالکل سیدھے رہو یا بالکل بند، تو پھر بند ہی ہو جائے گا کام. اسی طرح جیسے یہاں پر گھریلو معاملہ ہے کہ بالکل سیدھا میری مرضی کے موافق ہو تو معاملہ ٹوٹ جائے گا. جیسا چلتا ہے چلنے دو. ہاں انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے کوشش کرتا رہتا ہے، اور دینی کام جہاں آئے گا وہاں ذمہ داری ہے مرد کی کہ دین کے سلسلے میں اصلاح کی اور بہتری لانے کی انسان فکر کرتا رہے. روایت دیکھ لیتے ہیں. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. دیکھو پسلی کو اگر تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. وَإِن تَرَكْتَهُ. پسلی بھی تو ٹیڑھی ہے نا، کتنی فائدے کی چیز ہے، اور اس کی خوبی پسلی کی ہے کہ وہ ٹیڑھی ہے. پسلی اگر سیدھی ہوتی تو کیا باہر نکلی بھی ہوتی، کتنی تکلیف دہ ہو جاتی. اس کا سیدھا ہونا تکلیف دہ ہے، اس کا گول ہونا ہی صحیح ہے. جیسے گاڑی میں اسپرنگ لگے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے گول گول ہوتے ہیں. اب انسان سوچے اچھا یہ تو ٹیڑھا ہے پورا، اس کو سیدھا کر دیں تو سیدھا تو وہ بیکار ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. تو بعض چیزوں کی خوبی یہی ہے کہ وہ گول ہوں اور سیدھی نہ ہوں. انسان کے چہرہ سیدھا سیدھا لمبا ہوتا انگلیوں کی طرح تو کتنا بدصورت معلوم ہوتا. آنکھیں اگر سیدھی سیدھی ہوتی، آنکھوں کی گولائی خوبصورتی ہے. آپ کوئی کہے تو ٹیڑھا ہے اس کو سیدھا ہونا چاہیے، نہیں، اس کی خوبی یہی ہے کہ اسی طرح ہو. بہرحال کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا، کسی چیز کا گول ہونا، یہ اس کی برائی نہیں ہے، یہ اس کی فطرت کو بیان کرنا مقصد ہے. وَإِن تَرَكْتَهُ. اور اگر اس کو اسی طرح ٹیڑھا رہنے دیا، لَمَّا زَلَّ عَوَجَ، تو وہ ٹیڑھا ہی رہے گا. بہرحال فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. تو عورتیں بھی اسی طرح، ان کے مزاج میں مردوں کے مزاج سے مختلف مزاج پایا جاتا ہے، اس لیے دیکھو فَاسْتَوْصُوا، ان سے غلطیاں وجود میں آئیں گی، تمہاری طبیعت کے خلاف چیزیں وجود میں آئیں گی، لیکن فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں میری تاکیدی نصیحت ہے، اسے قبول کر لو. ایک صحیحین کی روایت میں آگے ہے، المرأۃ کالضلعی، کہ عورت پسلی کی طرح ہے. ان اقمتہا کسرتہا، سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے، اور اگر وہ ان استمتعت بہا، اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، استمتعت وفیہا عوجن، تو اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے یہاں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کپڑے دھلتے تھے تو ہمارے یہاں تو ازار ہوتی ہے، ازار میں لاسٹک ڈالتے ہیں، یا بعض جگہوں پر اور کوئی جو بھی باندھا جاتا ہے جس سے ازار کو بند کرتے ہیں. یہاں ان ہر علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ جب بھی میں غسل کے لیے جاتا تھا تو اہلیہ میرے کپڑے تیار کر کے رکھ دیا کرتی تھی، غسل سے فارغ ہو گیا کپڑے پہن لیے. جب اہلیہ کا انتقال ہوا اس کے بعد فرماتے ہیں میں غسل کے لیے گیا تو کپڑے تیار کر کے رکھ دیے بہو نے، لیکن ازار میں جو وہ ڈالنا تھا وہ نہیں ڈالا. اب وہ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی ہمیشہ، جب سے اس ازدواجی زندگی ایک طویل عرصہ گزرا تھا، ہمیشہ سے ازار مجھے تیار ہی ملتی تھی، بس پہن لیا اور اس کو بند کر لیا، لیکن اب جب ان کے انتقال کے بعد دیکھا تو اچھا اب مجھے یہ کام خود کرنا پڑے گا. سوچتے ہیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں عورتیں سنبھال لیتی ہیں کہ مردوں کو اس طرف توجہ بھی نہیں جاتی. یہ چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہوتے ہیں، زندگی بھر وہ کرتی رہی، خیال نہیں ہوا کہ اچھا یہ کام بھی کبھی خود کرنا پڑے گا، اب جا کر خود کرنا پڑا. بہرحال دونوں کا ایک مزاج ہے. عورت کے اندر مزاج اگر اپنی فطرت پر، اپنے مزاج پر وہ رہتی ہے تو اسی سے صحیح زندگی گزر سکتی ہے. اگر وہ مردوں والے مزاج پر آ جائے باہر کے کام والوں مزاج کے والے مزاج پہ زیادہ آ جائے تو پھر گھریلو نظام اس کی وجہ سے متاثر ہوتا ہے. المرأة کا دل آئی ان اقمتها کثرتها واستمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي روایت لمسلم مسلم شریف کی روایت میں ہے ان المرأة خلقت من ضلع. مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. لن تستقیم لك على طریقۃ, کبھی بھی ایک طریقے پر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس ہمیشہ ایک ہی مزاج اور ایک ہی طریقہ اور بس ہمیشہ با ادب. اور جیسے انسان پتہ نہیں کبھی کبھی شادی سے پہلے یہ تصور ہوتا ہے کہ اچھا میں شادی کر لوں گا تو اچھا میری بیوی بس میری خدمت کے لیے. پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے اس نے کیا پڑھا ہوگا اور کیا سوچا ہوگا, ایک غلط تصور ذہن میں ہوتا ہے. ہمارے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا, پہلے زمانے کے جاہلیت میں اور ہمارے ہندوستان کے بھی قدیم قریبی جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا بیوی کا مطلب ہے کہ گھر میں کام کرنے والی آ جائے گی. جب سوچ ہی پہلے سے ایسی ہوگی تو ظاہر ہے اسی تصور سے وہ بیوی کو لائے گا. نہیں, یہ بیوی جب گھر میں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ایک امانت گھر میں آ رہی ہے. فرمایا لن تستقیم لك على طریقۃ, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک ہی طریقے پر ہمیشہ رہے گی. کبھی مزاج میں ٹھنڈک, کبھی گرمی, اونچ نیچ ہو جاتی ہے, فرق آ جاتا ہے, کبھی وقت پہ کام ہوا کبھی نہیں ہوا. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج, اس سے فائدہ اٹھانا ہے, اس کو ساتھ رکھنا ہے, گھریلو نظام چلانا ہے, تو اس کے ٹیڑھا پن اس کے مزاج کے فرق کے ساتھ ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھانا ہوگا. وإن ذهبت تقيمها, اور اگر اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے کسرتہا تو توڑ دو گے, وہ کسر ہوا طلاق ہوا, اور اس کا توڑنا یہ کہ طلاق ہے. بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ اس ان روایتوں میں ایک فطرت کو بیان کیا گیا ہے اور یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اس مزاج کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رہنا ہے, اور اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ اور عفو و درگزر کے ساتھ اور جتنا اچھا سلوک ہو سکتا ہے اس کا اچھا سلوک کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے. اس کے لیے مرد تیار ہے تو پھر شادی کرے اور ازدواجی زندگی کا سوچے. اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نہیں بالکل میری مرضی کے موافق اور میرے طریقے کے موافق اگر وہ اس طرح ہو اور کوئی چیز میرے مزاج کے خلاف نہ ہو, اگر وہ سوچتا ہے تو اس کی سوچ غلط ہے, یہ ہونے والا نہیں ہے. ہاں عورت بھی اسی طرح تیار رہے, یہاں پر تو ایک طرف کی تعلیم ہے, عورت بھی اسی طرح تیار رہے کہ اس کو بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے, اس کو بھی اپنے آپ کو مرد کے مزاج کے لحاظ سے سمجھنا ہے اور اس کے مزاج کا خیال رکھنا ہے. وہ آگے آئے گا, یہاں پر تو ایک جانب کو بیان کیا جا رہا ہے. مرد کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں برداشت کرنا ہوگا, تمہیں اپنی مرضی کے خلاف چیزیں قبول کرنی ہوں گی اور عفو و درگزر سے کام لینا پڑے گا. بس اب بنیادی باتیں تو ہم نے اس سلسلے میں جو تعلیمات تھی وہ ہم نے پڑھ لی ہیں, اور باقی روایات انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. اب گویا بنیادی تفصیلات جو تھیں وہ آ گئیں, اب آگے انشاءاللہ روایتیں پڑھتے جائیں گے تو بات مزید سمجھ میں آتی رہے گی. خلاصہ میں نے بتا دیا ہے کہ حقوق جو ہیں وہ کس طرح کے ہیں اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.